یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، مدح خانے مدح خانِ رسول وہ بھی ہے، نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں، نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں، شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی، شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی، نعت مقبول ہم سناتے ہیں، نعت مقبول ہم سناتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ محترم سامعین، نعت کے بعد آپ کی خدمت میں اب ہم پیش کریں گے پروگرام کلام نور، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ محترم سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور فلسطین کاز پروگرام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پر ہم شامل کرتے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں، بندائے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ مومن نیک باتیں سننے سے سیر نہیں ہوتا ہے تاکہ اس کی عاقبت بہشت ہو۔ جو شخص خدا کے نام پر تم سے پناہ مانگے تم اسے پناہ دو، اور جو شخص خدا کے نام پر تم سے کچھ مانگے تو اسے عطا کر دو۔ اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کر لو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو۔ جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ جو شخص خدا و آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ مومن شریف اور محترم ہوتا ہے، جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفاہ و آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانے رہتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، اب آپ سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور، جس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ تو آئیے سامعین، اس وقت پیش کرتے ہیں پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیش میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم سے کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ طلاق کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس کے احکامات کی مختصر مگر آسان تفسیر بیان کیا تھا۔ اب آج کے پروگرام کا آغاز سورہ تحریم سے کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ اس میں 12 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی شروع کی آیتوں میں اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دینے کے بارے میں بیان ہوا ہے، اسی بنا پر اس سورہ کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ سورہ کی آخری آیتوں میں دو عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک صالح اور دوسری غیر صالح ہے، تاکہ انسان صالح اور نیک افراد کو اپنا اسوہ قرار دیں اور غیر صالح اور غیر شائستہ افراد سے دوری اختیار کریں۔
آئیے سامعین، اب سورہ تحریم کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔
پیغمبر، آپ اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے، اور اللہ آپ کا مولا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض بیویاں ایک دوسرے سے حسد کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس کھانے کی شکایت کرنے کی کوشش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی نے تیار کیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے اسے تناول فرمایا تھا۔ مثلا وہ کہتی تھیں، اے رسول خدا، آپ نے جو کھانا کھایا اس سے بدبو آتی ہے اور آپ کے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل کو حل کرنے اور ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھائی کہ وہ اب اس کھانے کو مزید نہیں کھائیں گے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اور دوسری ازواج ناراض نہ ہوں۔ یہ آیات نازل ہوئی اور رسول خدا کو یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ بلا وجہ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہے اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ کفارہ دے کر اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس خود ساختہ پابندی کو ختم کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور جو کچھ آپ نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اسے حلال کر دیا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام الہی تعلیمات و تربیت کے تحت رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی رہنمائی سے انہیں راہ راست کی طرف ہدایت کی ہے۔ دین اسلام میں روحانیت اور کفایت شعاری، جو کہ حلال لذتوں کی ایک قسم کی ممانعت ہے، قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ان سے لطف اندوز ہوں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے سے مطالبات حرام یا حرام کے حلال ہونے کا سبب نہ بنے، یعنی خاندانی ماحول میں بیوی کا اطمینان حاصل کرنا خدا کی رضایت کے دائرے میں قابل قبول ہے۔ اس قسم کی اہمیت اور اعتبار ہے جو احکام الہی کے دائرے کار میں ہو، نہ کہ کوئی شخص حلال چیزوں کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا، اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا۔ پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ خدا علیم و خبیر نے۔ اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے غلط رویے کو بیان کیا گیا تھا، اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ حسد کے علاوہ بعض ازواج مطہرات کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک راز کا فاش کرنا تھا، جبکہ ازواج مطہرات کا فریضہ ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ رسول خدا نے اپنی ایک بیوی کو راز کے طور پر ایک بات بتائی اور اس سے کہا کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے، مگر اس نے دوسری بیوی کو یہ راز بتا دیا۔ خداوند عالم نے اپنے رسول کو اس واقعے سے آگاہ کیا، البتہ نبی نے اپنی بیوی کو پوری تفصیل نہیں بتائی تاکہ وہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ آیت کریمہ ان دونوں عورتوں کو راز فاش کرنے والی اور راز سننے والی اپنی غلطی پر توبہ کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہے، اس کام نے تمہارے دلوں کو سیدھے راستے سے منحرف کر دیا ہے، اور اگر تم نے توبہ نہ کیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو دراصل تم دونوں نے مل کر نبی کے خلاف سازش کی ہے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی مقام و منصب تک پہنچ سکو گی، کیونکہ خدا، فرشتے اور صالح مومنین رسول خدا کے دوست اور مددگار ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رازداری نیک اور صالح میاں بیوی کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے، اور شوہر کا راز فاش کرنا اس کے خلاف ایک قسم کی کارروائی یا سازش شمار ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات گھریلو امور یا بعض مسائل میں گرفتار ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بعض ازواج آپ کو ایذا رسانی کا ذریعہ فراہم کیا کرتی تھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بردباری اور پرامن طریقے سے پیش آتے تھے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کر کے صمیم قلب سے انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات گھر اور خاندان کے ماحول میں کچھ پریشانیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں، لہذا ایسے موقع پر شرح صدر رکھنا چاہیے اور انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے، اور گناہ کرنے والے کے لیے توبہ اور واپسی کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی ایک فرد کی وجہ سے اگر گھر کا ماحول خراب ہو تو اس پر سختی اور گھر میں تناؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندانی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین و گستاخی کیا جائے یا آپ کے خلاف کوئی سازش رچی جائے تو اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ آپ کا بھرپور دفاع کریں تاکہ دشمن آپ کی شخصیت اور حیثیت و منزلت کو کمزور نہ کر سکے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی پانچویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔
وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، مسلمہ، مومنہ، فرمان بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، کنواری اور غیر کنواری سب۔
اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور ان میں سے کچھ آپ کو ہمیشہ تکلیف و اذیت پہنچایا کرتی تھی اور آپ کی ناراضگی کے اسباب فراہم کرتی تھی، لیکن رسول خدا نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دیا بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی اور مدارہ کیا۔
سامعین، یہ آیت کریمہ نبی کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے سوء استفادہ نہ کریں اور ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ نبی انہیں کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، بلکہ یہ حق نبی کے لیے محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی گمان نہ کریں کہ وہ بہترین عورتیں ہیں، کیونکہ اگر پیغمبر اسلام ان کو طلاق دے دیں تو ان سے بہتر اور زیادہ لائق عورتیں پیغمبر اسلام کی شریک حیات بن سکتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بعض اچھی بیویوں کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو شادی کے وقت بیوی کے انتخاب کا معیار بن سکتی ہیں۔ نکاح کے لیے مسلمان اور مومن ہونا پہلی شرط ہے، اور مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تواضع اور فروتنی کا جذبہ رکھنا اور توبہ کرنا اور نماز اور روزہ رکھنا ان خصوصیات میں سے ہیں جن کی اس آیت میں تاکید کی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عورت کے کنوارے اور باکرہ ہونے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی ہے، یعنی جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور اگر ان میں سے اور خوبیاں رکھتی ہوں تو اس کا کنوارا نہ ہونا اس کی اقدار میں کمی نہیں کرتا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خاندانی جھگڑوں کے وقت اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو طلاق آخری راہ حل ہے۔ اگر بیوی اپنی غلطیوں پر اصرار کرتی رہے اور متضاد جذبہ رکھتی ہے اور مسلسل تناؤ پیدا کر کے خاندان کے آرام و سکون کو خراب کرتی ہے، تو اس صورت میں ایک راہ حل میاں اور بیوی میں جدائی ہے۔ بیوہ اور متعلقہ خواتین کو شادی کرنے کا حق حاصل ہے، اور انہیں اپنی زندگی کے آخر تک شوہر رکھنے سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ عورت کی اصل قدر اس کا اخلاقی، انسانی اور روحانی کمال ہے، نہ کہ اس کی عمر یا کنوارا پن۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام کلام نور۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، urdu.sahartv.ir۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مزید احادیث کو یہاں پر ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم اپنے دینی بھائی میں یہ تین خصوصیات دیکھو تو اس پر بھروسہ رکھو، حیا، امانت اور سچائی۔ دو بھائیوں کی مثال دونوں ہاتھوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو دھلتے ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے دینی بھائی کا آئینہ ہے، پس جب بھی اس میں کوئی عیب مشاہدہ کرو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارا حقیقی بھائی وہ ہے جو تمہارے عیب کو تمہیں بتائے۔ اہل علم سے سوال کرو، عقل مندوں سے گفتگو کرو، اور فقیروں کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم جماعت انبیاء لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو اپنا کام دوسروں پر ڈال دیتا ہے وہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 دی 4 رجب اور 5 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ دی سن 1338 شمسی کو ایران کے شہرہ آفاق شاعر اور جدید فارسی شاعری کے بانی علی اسفندیاری نیما یوشید نے وفات پائی۔ وہ صوبہ مازندران کے ایک گاؤں یوش میں پیدا ہوئے۔ بچپن کے ایام گزارنے کے بعد یوش تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ نیما یوشید کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے ایک معلم کی ترغیب پر شاعری کا آغاز کیا۔ انہیں پورے یقین کے ساتھ جدید فارسی شاعری کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نمایاں خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی اہم ترین تخلیق افسانہ ہے۔ سولہ دی سن 1357 ہجری کو ایران میں غلام رضا اظہاری کی فوجی حکومت ختم ہوئی اور اس کی جگہ شاپور بختیار حکومت نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔ شاپور بختیار نے ایسے حالات میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا کہ اسلامی تحریک پورے ایران میں پھیل چکی تھی اور پہلوی حکومت میں کسی میں بھی اس تحریک کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ پہلوی حکومت کے آخری وزیراعظم شاپور بختیار نے لوگوں کو مختلف مراعات دے کر عوامی احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن بختیار حکومت کے بارے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام نے انقلاب کی شکست کے لیے شاہی حکومت کی سازش پر پانی پھیر دیا۔ بختیار حکومت تشکیل پانے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت ایران کے نام اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا، پوری ایرانی قوم کے لیے میرا اعلان ہے کہ شاہی نظام غیر قانونی اور پارلیمنٹ بھی ناجائز اور غیر قانونی ہے اور حکومت بھی غاصب غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد بعض وزارتوں کے ملازمین نے نئے وزیروں کو دفاتر میں آنے نہیں دیا اور عوامی احتجاج بھی جاری رہا۔ بہرحال بختیار کابینہ بھی 5 ہفتے کے بعد ختم ہو گئی۔ بختیار حکومت کے خاتمے کے بعد ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام میں حکومت دم توڑ گیا اور اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ چار رجب سن 1229 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین اور فقیہ آغا احمد تسوجی عراق کے شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے دور کے بزرگ علماء سے کسب فیض کیا اور جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ کی تالیفات میں تفسیر قرآن کریم، شرح نہج البلاغہ اور شرح صحیف سجادیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پانچ جنوری سن 603 عیسوی کو ایران اور روم کی 24 سالہ جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ روم کے شہنشاہ موریس کے قتل کے سبب شروع ہوئی، جو ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کا دوست تھا۔ خسرو پرویز اور موریس کے تعلقات دوستی اور خلوص پر استوار تھے۔ سن 603 عیسوی میں روم والوں نے موریس کو قتل کر کے فوکس کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، جس کے بعد موریس کے بیٹے نے ایران آ کر خسرو پرویز سے مدد کی درخواست کی۔ خسرو پرویز نے موریس کے خون کا انتقام لینے کے لیے روم پر حملہ کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں کئی شہر فتح کر لیے۔ کچھ عرصے کے بعد روم کے بادشاہ نے صلح کے مذاکرات کے لیے خسرو پرویز کے پاس اپنا سفیر روانہ کیا، مگر خسرو پرویز نے جو اپنی بے شمار فتوحات سے مغرور ہو گیا تھا صلح کی پیشکش مسترد کر دی، اور یہ جنگ 2 عشرے سے زیادہ عرصے تک جاری رہی، جس میں مختلف نشیب و فراز آئے۔ کبھی خسرو پرویز کو فتح حاصل ہوئی اور کبھی رومیوں کو۔ یہ جنگ 13 ستمبر 627 عیسوی کو ختم ہوئی۔ پانچ جنوری سن 1592 عیسوی کو 5ویں مغل بادشاہ شاہجہاں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام خرم تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد 14 فروری 1628 عیسوی کو وہ تخت شاہی پر بیٹھے۔ شاہجہاں کو شروع ہی سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بغاوتوں کو سرکوب کیا اور سلطنت میں توسیع کی۔ 1657 عیسوی میں شاہجہاں کی خرابی صحت کی خبر پا کر اورنگزیب نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے اپنے بھائی مراد کو قتل کروا دیا اور دارا شکو اور شاہجہاں کو قید کر دیا اور پھر خود تخت نشین ہو گئے۔ شاہجہاں کا انتقال اسی قید میں 2 جنوری 1666 کو آگرے کے قلعے میں ہوا۔ شاہجہاں کا زمانہ اپنی تعمیرات کے باعث ہندوستان کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آگرہ میں اس عہد کا تعمیری شاہکار تاج محل واقع ہے، جو شاہجہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ پانچ جنوری سن 1691 عیسوی کو یورپ میں پہلا نوٹ چھپا اور جاری ہوا۔ یہ کاغذ کا نوٹ سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے جاری کیا۔ اس نوٹ کے چھپنے سے پہلے نقد لین دین میں 4 کونوں والے بڑے سکے استعمال ہوتے تھے۔ سویڈن میں چھپنے والے ان پہلے کرنسی نوٹوں میں سے چند نوٹ اب بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک نوٹ اسٹاک ہوم بینک کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ پانچ جنوری سن 1809 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کے درمیان دارد نیل معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے میں برطانیہ نے مصر سمیت سلطنت عثمانیہ کی تمام سرزمینوں سے قبضہ ختم کرنے اور انخلا کا وعدہ کیا، اور اس کے جواب میں سلطنت عثمانیہ نے اپنے قلمرو میں سرکاری طور پر برطانیہ کے سفارتی حقوق تسلیم کرنے کا وعدہ کیا۔ برطانیہ نے یہ معاہدہ اس لیے کیا تھا کہ بحیرہ اسود کی طرف سے روسی بحریہ کے ممکنہ حملے کی صورت میں بحیرہ روم میں برطانوی بحری بیڑوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، کیونکہ اس معاہدے کے مطابق سلطنت عثمانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے زمانے میں کسی بھی جنگی بحری جہاز کو آبنائے بوسفورس اور دارنیل سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور 5 جنوری 1928 عیسوی کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سندھ کے معروف سیاسی خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بمبئی میں اور اعلیٰ تعلیم کیلیفورنیا یونیورسٹی بریکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی، اور پاکستان واپس آ کر عملی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ وہ مختلف ادوار حکومت میں وزیر بھی رہے۔ 30 نومبر 1967 کو انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان برسر اقتدار آئے، اور انہوں نے ملک میں پہلے انتخابات کروائے تو مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو پاکستان کے صدر بن گئے۔ 5 جولائی 1977 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ستمبر 1977 میں انہیں اپنے دور میں ہونے والے ایک قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو انہیں موت کی سزا سنا دی گئی، اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، دسیوں فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ہم شہید قاسم سلیمانی نے ظلم کے خلاف جنگ کی، اور صہیونی حکومت کے خاتمے تک ان کا راستہ جاری رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے فلسطینی اسپتالوں کے عملے کے افراد پر حملہ روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔
اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جنگ اور حملوں کو 457 دن گزر چکے ہیں، اور اسی طرح یہ فلسطین کی تاریخ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہے۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت شہری علاقوں پر مسلسل بم برسا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہر روز درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے شہر غزہ کے ادرج حملے میں اشوا اسکوائر پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ خبروں کے مطابق غزہ کے ادرج محلے میں واقع مسجد کے اطراف کا ایک مکان صہیونی حکومت کے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ اسپتالی ذرائع نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 66 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 41 کا تعلق شمالی غزہ پٹی سے ہے۔ الاقصی بریگیڈ نے شمالی غزہ غرب اردن میں واقع نابلس کے الائن کیمپ میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے ساتھ شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹوں سے ان جھڑپوں میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 3 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کا پتہ چلا ہے۔ فلسطین کے مقامی میڈیا ذرائع نے ابھی حال ہی میں صہیونیوں کے جرائم کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی شہر نابلس میں ایک سن رسیدہ فلسطینی خاتون اور ایک نوجوان کو اسپتال پہنچانے کے بہانے ایک ایمبولنس میں سوار کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ اس درمیان صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں نے غرب اردن میں 2024 میں 500 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ فلسطین کے موتی انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ برس غرب اردن میں فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کے حملوں میں شدت آنے کے بعد سے اب تک 534 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 80 بچے، 21 خواتین اور 23 سن رسیدہ افراد شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے فلسطینی اسپتالوں اور طبی عملے کے افراد کے پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم نے اسپتالوں اور میڈیکل کارکنوں پر صہیونی فوج کے حملے روکے جانے، خاص طور سے کمال رضوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ کی حراست پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو صفیہ کی صحت و سلامتی سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے۔ 29 دسمبر کو صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں کمال رضوان اسپتال پر حملہ کر کے اس اسپتال کو آگ لگا دی تھی۔ فلسطینی عوام کے حامیوں نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مظاہرہ کر کے غزہ میں فوری جنگ بندی، صہیونی حملے بند ہونے اور انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن میں فلسطین کے حامی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ غزہ میں بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ہسپتالوں اور اسکولوں پر بمباری ہو رہی ہے، نسل کشی بند کرو۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے اوڈین پلن علاقے سے وزارت خارجہ کی جانب مارچ کیا۔ اس دوران وہ فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ مظاہرین غزہ پر حملے رکوانے، فوری طور پر جنگ بند کرانے اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے شمال میں صہیونی فوج کے فوجیوں کے خلاف خود بٹالین کے ساتھ مشترکہ آپریشن کا اعلان کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کو 457 دن گزر جانے اور اس عرصے کے دوران غزہ کی پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت حملوں کے باوجود فلسطینی مجاہدوں کی غاصب صہیونی فوجیوں اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ اور فلسطین کی اسلامی جہاد کی عسکری شاخ القدس بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے شمال میں بیت الہیہ میں صہیونی فوجیوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدوں نے قدس بٹالین کے مجاہدوں کے ساتھ اپنی مشترکہ کاروائیوں میں فائرنگ کر کے اور دستی بموں کا استعمال کرتے ہوئے صہیونی فوج کے ساتھ جھڑپ کے دوران متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ یہ مشترکہ کارروائی ایسے وقت کی گئی ہے جب صہیونی فوج کئی مہینوں سے غزہ کی پٹی کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس علاقے میں مقیم بڑی تعداد میں عام شہریوں کو شہید و زخمی کر چکی ہے۔ صہیونی پولیس اہلکار بیت المقدس میں نتنیاہو کے خلاف احتجاج کرنے والے صہیونی آبادکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے صہیونی آبادکار جو احتجاجی مظاہرے کر کے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا پائے جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، صہیونی پولیس کارروائی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں اور صہیونی پولیس نے انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی پولیس نے ان صہیونی آبادکاروں پر امن و امان میں رکھنا اندازی کا الزام لگایا ہے۔ صہیونی مظاہروں کا یہ دوبارہ سلسلہ ایسی حالت میں شروع ہوا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک بیان میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے بارے میں بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے اپنی زندگی کے چار عشروں سے زیادہ کا عرصہ ظلم کے خلاف جنگ میں گزارا اور اس عظیم شہید کا راستہ بیت المقدس کی آزادی اور صہیونی حکومت کے شر کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ کی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شہید جنرل سلیمانی کی برسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی قدر کرنے والی قوم، مخصوصاً صوبہ کرمان کے شہدا سے محبت کرنے والے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی علامت ہیرو اور مزاحمتی محاذ کے علمبردار سردار حاج قاسم سلیمانی کی برسی کو شاندار طریقے سے منایا۔ انہوں نے ملک بھر میں برسی کے پروگرام منعقد کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی اور صہیونی حکومت کے شر کے خاتمے تک شہید سلیمانی کا راستہ جاری رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو مکتب مقاومت کے نظریاتی انقلاب کا بانی قرار دیا ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے یوم شہادت کی یادگاری تقریب وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا تنگسیری کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی مکتب مقاومت کے نظریاتی انقلاب کے بانی تھے۔ سردار سلیمانی نے اس فکر کو میدان عمل میں مزاحمت کا محور بنایا اور خطے میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جو ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ یہ محور کسی ایک فرد پر منحصر نہیں ہے کہ ایک کمانڈر اور لیڈر کی شہادت سے ختم ہو جائے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ایک پاکیزہ فکر کو گولی سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہا کہ مزاحمت کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں لیکن اس کا اصل ہتھیار شہدا کا خون ہے۔ دشمن نہ یہ سمجھیں کہ اگر مزاحمتی محور کو کوئی جانی نقصان پہنچا ہے تو یہ ان کی فتح ہے، یہ ان کی ناکامی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ حزب اللہ اپنے رہنما سے محروم ہوئی ہو۔ شہید موسوی کی شہادت کے بعد حزب اللہ مزید طاقتور ہو گئی۔ شہید حسن نصراللہ کا خون حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گا۔ فتح کا راستہ صبر اور استقامت ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کے بعد ضلع میں ہر قسم کے جلسے، جلوس، اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم عناصر دہشت گردانہ حملے کر کے امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد تری سے چھپری تک مین شاہراہ پر ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کرم میں 2 روز قبل ہی فریقین کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد کل صبح صوبائی حکومت نے 75 ٹرکوں میں امدادی سامان کرم کے لیے روانہ کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اسی امدادی سامان کے قافلے کے لیے سڑکیں بحال کروانے گئے اور خود فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ فائرنگ کے واقعے میں ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود اور تین سکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ واضح ہے کہ بیگن چار خیل کے علاقے میں 21 نومبر کو مسافروں کے قافلے پر فائرنگ میں 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلوں میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہونے کی ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے، اہم فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ جس دن پارٹی حکومت کی حمایت ختم کر دے گی، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنے ایک بیان میں پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے حوالے سے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات کے وقت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ کے کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کے سیکرٹری حاج وفیق صفا نے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے مقام کا دورہ کرنے کے موقع پر کہا کہ سید حسن نصر اللہ اب بھی ہمارے دلوں میں ہیں، ان کے راستے کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ انہوں نے سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات کے وقت اور جگہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی کے بعد جنوبی بیروت میں سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اس کا مشاہدہ دشمن نے بھی کیا ہے۔ حزب اللہ کے اس عہدیدار نے مزید کہا کہ حزب اللہ لبنان کی تعمیر نو اور ملبہ ہٹانے کے لیے تیار ہے اور لبنانی عوام کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے قبل عراقی نیٹورک العہد نے حزب اللہ کے باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید حسن نصر اللہ کی میت کو بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی شاہراہ کے قریب ایک وسیع و عریض علاقے میں دفن کیا جائے گا، پھر وہاں ان کا مزار بنایا جائے گا۔ اخبار الشرق الاوسط نے بھی باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل کی میت کو رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف جانے والی شاہراہ کے قریبی علاقے میں دفن کیا جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے فلسطینیوں کی حمایت میں ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قوم اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں حیفا کے جنوب میں اوروت رابین کے بجلی گھر اور صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل ٹھیک اپنے نشانوں پر جا لگے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے صہیونی دعووں کے باوجود یمن کی قیادت، یمنی قوم اور یمن کی مسلح افواج مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے بھی مقبوضہ فلسطین پر میزائل حملوں پر صہیونی رد عمل کا اظہار کیے جانے کے بارے میں کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین پر فائر کیے جانے والے بیشتر میزائلوں کو صہیونی دفاعی سسٹم ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پاکستان کے شہر تربت کے نواح میں بس پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے متاثرین کے خاندانوں، حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کو روکنے اور ایسے واقعات سے نبرد آزما ہونے کے لیے مؤثر کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ 4 جنوری 2025 کو تربت کے نواحی علاقے نیو بہمن میں کراچی سے تربت جانے والی بس میں بم دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام فلسطین کاز.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی عباس رضوی پروگرام فلسطینی کاز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے اس پروگرام یعنی فلسطینی کاز میں ہم فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور جس طرح سے غاصب صہیونی حکومت مسلسل جارحیتوں اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، اور اس سرد اور شدید ٹھنڈک کے عالم میں غزہ کے معصوم بچوں کو، نہتھے اور بے گناہ شہریوں کو اپنے وحشانہ حملوں کا نشانہ بنا رہی ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اور یہ دیکھیں گے کہ نام نہاد متمدن دنیا اس صورتحال پر کیا کہہ رہی ہے، اور اگر کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو کیوں خاموش ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوالات ہوں گے جن کا ہم جواب تلاش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام یعنی فلسطینی کاز میں. تو ملاحظہ فرمائیے پروگرام فلسطینی کاز. غزہ میں پچھلے 15-16 مہینے سے آگ، گولے اور بارود غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے برسائے جا رہے ہیں. غزہ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اور ان کھنڈرات کی آدھی ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سائے میں معصوم، نہتھے اور بے گناہ فلسطینی بچے پناہ لیتے ہیں، تو ان پر بھی بمباری کر دی جاتی ہے. اور طرفہ ستم یہ ہے کہ اس شدید سردی کے عالم میں جب شدید بارش بھی ہو رہی ہے اور سیلابی ریلا بھی اس وقت غزہ میں جاری ہو چکا ہے، پھر بھی نہ تو غزہ کا محاصرہ ختم ہو رہا ہے اور نہ ہی غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری، جارحیت، دہشت گردی اور بربریت ختم ہونے کا نام لے رہی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم اسی دردناک صورتحال کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ جرائم اور دہشت گردانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب غزہ جنگ کو 456 روز مکمل ہو چکے ہیں. فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اس علاقے میں جنگی جرائم کے متعدد واقعات انجام دیے، جن میں درجنوں فلسطینی شہید اور 69 زخمی ہوئے ہیں. ان اعداد و شمار کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 45,600 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,08,400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. اس درمیان اقوام متحدہ کے ماہرین نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں میڈیکل اور حفظان صحت کے تمام اصولوں کی کھلی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شمالی غزہ میں واقع کمال ادوان اسپتال پر حملے کے بعد اس علاقے میں صہیونی حکومت کے حملوں کو جنگی جرم قرار دیا. اقوام متحدہ کے ماہرین نے کمال ادوان اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. اس درمیان غزہ کے کھنڈرات، وہاں بنائے گئے کیمپوں اور کھلے آسمان کے نیچے رہنے والے معصوم بچوں کو شدید ٹھنڈک اور بارش کے دوران جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. صہیونی فوج کے وحشیانہ اقدامات کے نتیجے میں غزہ کے معصوم بچوں کے لیے زندگی کی انتہائی ضروری اشیاء بھی دستیاب نہیں ہیں، اور شدید سردی کے عالم میں نہ تو ان کے پاس گرم کپڑے ہیں اور نہ ہی آس پاس کے ماحول کو گرم رکھنے کے وسائل ہیں، جن کی بنا پر اب تک بہت سے معصوم فلسطینی بچے شدید سردی کے باعث اپنی جان جان گنوا چکے ہیں. اس وقت 20 لاکھ سے زائد معصوم بچے اسکولوں، کیمپوں اور حتیٰ کھلے آسمان تلے کھنڈرات میں پناہ لیے ہوئے ہیں. شدید بارش کی وجہ سے سیلاب کا پانی ان کے خیموں میں داخل ہو چکا ہے اور نتیجے میں ٹھنڈک سے ٹھٹرے ہوئے بچوں کو طرح طرح کی بیماریوں کا بھی سامنا ہے. شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے پچھلے دنوں سینکڑوں خیمے زیر آب آ گئے. ان حالات میں خیموں اور کیمپوں میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے وہ مسلسل حالت جنگ میں ہیں. غزہ میں فلسطینیوں کی اس حالت زار کے دوران صہیونی حکومت پوری ظالمانہ منصوبہ بندی کے تحت غزہ کے اسپتالوں کو یکے بعد دیگرے تباہ کر رہی ہے. غزہ کے انفارمیشن سینٹر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت شمالی غزہ میں اسپتالوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہی ہے اور 45,000 مریض اور بیمار فلسطینی طبی خدمات سے محروم ہیں. پچھلے دنوں صہیونی فوجیوں نے غزہ کے کمال ادوان اسپتال کو تباہ کر دیا تھا اور اس کے سربراہ کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. خبروں میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ صہیونی دہشت گردوں نے اسپتال کے باہر متعدد ذمہ داروں کو پھانسی دے دی تھی. ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ سارے انسانیت سوز اور دہشت گردانہ مظالم نام نہاد متمدن دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں اور اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ ان واقعات کو جنگی جرائم قرار دینے پر ہی اکتفا کر کے اپنے آپ کو عضو معطل ثابت کر رہا ہے.
موضوع پر ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے ایران کے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر احمد تیموری صاحب کو. السلام علیکم جناب.
خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور
پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 456 روز ہو چکے ہیں غزہ پر غازی صہیونی حکومت کی بربریت اور وحشی گری کو انجام پاتے ہیں، اور جو صورتحال ہے یہ کہ 70-80% غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، شدید سردی کے عالم میں سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی مکان نہیں ہے، اور جو خیمے انہوں نے اپنے لیے عارضی بنا رکھے تھے سیلاب کی وجہ سے اب اس میں پانی بھی بھر گئے. جائیں تو یہ معصوم اونیت تھے، بچے کہاں جائیں؟ کیا عالمی برادری یا عالمی ادارے اس طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے ہیں؟
دیکھیے، ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل اور اسی طرح سے جو عالمی برادری جس کو کہا جاتا ہے یا بین الاقوامی ادارے جو ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری عالمی جنگ کے بعد یہ تھی کہ اقوام متحدہ کے منشور کے اور ڈھانچے کے دائرے میں رہتے ہوئے جنگوں کو روکا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے اور دنیا امن و آشتی کے ساتھ رہے، اور ان کی بنیادی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ جنگ اور جارحیت کی روک تھام کی جائے. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل کے دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئی کہ جس کو تمام دنیا کے ممالک نے قبول کیا اور اس کے چارٹر پر دستخط کیے کہ اس کے تحت تمام کی ذمہ داری ہے ممالک کی کہ وہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی کریں اور ایک دوسرے کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں. لیکن مشرق وسطیٰ کے علاقے کے اندر یہ صورتحال ہمیں بالکل گمبھیر اس حوالے سے دکھائی دیتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ غزہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تقریباً 45,000 سے زائد بے گناہ عورتیں اور بچے شہید ہو چکے ہیں، اور جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو صورت حال کا جو سامنا ہے اس وقت، خاص طور سے شدید سردی اور بارشوں کی وجہ سے، وہ ناگفتہ بے ہے. لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ صورت حال کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور اس علاقے کے لوگوں کے رنج و غم اور مصیبتوں کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عالمی اداروں اور عالمی تنظیموں کی کیا ذمہ داری ہے، اور کس طرح سے یہاں پر جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے.
اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت پھر حاضر ہوتا ہوں. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے کرگل ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب سجاد کرگلی صاحب سے. السلام علیکم جناب. بہت شکریہ سجاد صاحب. جو صورتحال غزہ میں ہے اس وقت اور جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے دل دوز مناظر، کیا یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اور مغربی دنیا نے غزہ کے نیت تھے معصوم شہریوں کی اجتماعی خودکشی کا منصوبہ بنا رکھا ہے یا نسل کشی کا؟ خودکشی کے بجائے میں نسل کشی کہنا چاہ رہا تھا. جی
بالکل, یہ ایک جو جنوسائڈ پچھلے تقریباً 7 اکتوبر سے 2023 سے, یہ جو نسل کشی فلسطین کے اندر جاری ہے, اور یہاں تک کہ بین الاقوامی جو عدالت ہے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے نیتن یاہو کو جو گرفتاری کا بھی حکم دے دیا. لیکن ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ ایک تو پوری طریقے سے پوری دنیا جو ہے بے بس و لاچار نظر آ رہی ہے اسرائیلی بربریت اور یہ جو جنوسائڈ ہو رہا ہے اس کے سامنے, اور خاص کر
سجاد صاحب اگر دنیا میں ہم امریکہ سجاد صاحب دنیا میں اگر امریکہ اور مغرب کو بھی ہم شامل کر لیں تو وہ کیوں بے بس ہے؟
وہ اس لیے بے بس ہے کیونکہ وہ شریک جرم ہے. یہ ایک ڈیزائریبل جینوسائڈ ہے جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, جس میں عالمی گلوبل امپیریلزم عالمی استعمار اس میں برابر شریک ہے. اس وقت اسرائیل جو جینوسائڈ فلسطین کے اندر کر رہا ہے, لبنان میں جو قتل و غارت کی انہوں نے, اس میں باضابطہ جو ان کو مالی مدد کی ہے وہ انہی امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں ان کی طرف سے جو جہازوں میں بھر بھر کے اسلحہ ان کو پہنچایا گیا, اور اسی اسلحہ سے انہوں نے فلسطینی جو معصوم بچوں کا, عورتوں کا اور عام عوام کا قتل عام کیا. آج سے 2 دن قبل کی بات ہے کہ ایک جو آخری ہاسپٹل بھی تھا غزہ میں اسے نشانہ بنایا گیا, ریفیوجی کیمپس پہ حملے ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بے بس و لاچار اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. اور ایسا جرم ایسا ایسا ایسے مظالم جس کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں بہت کم ہی ملتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نیا قضیہ انہوں نے شروع کروایا, اور امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ بدقسمتی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مسلم اقوام ہیں مسلم ممالک ہیں وہ بھی خاموش اس جرم میں تماشائی بنے بیٹھے ہیں, اپنی بے بسی اور لاچاری کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ قابل افسوس ہے, اور پوری انسانیت جو ہے سسک رہی ہے.
بات پھر وہی آتی ہے کہ مغرب اور امریکہ تو شریک جرم ہے, لیکن اسلامی دنیا یا عرب ممالک کیوں شریک جرم نہ خواستہ یا نہ چاہتے ہوئے بننا چاہتے, جبکہ ان کے پاس تیل کی دولت ہے, وہ چاہیں تو اگر اپنی پائپ لائن بند کر دیں تو سب کچھ ایک دن میں ٹھیک ہو سکتا.
شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی سال قبل جو ہے اسی اسرائیل نے تقریباً 6-7 ممالک کا نام لیا تھا اور اسے اسرائیل کے لیے خطرہ دے کر کے قرار دے کر کے ریجیم چینج کی بات کی تھی. مجھے لگتا ہے اب صرف اسلامی جمہوریہ ایران ہی واحد ملک بچا ہے جہاں یہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے ہیں, ورنہ آپ دیکھیں ہر جگہ انہوں نے جو ہے ریجیم چینج کو جو ہے عملی جامہ پہنا دیا ہے. بہت سارے عرب ممالک جہاں جمہوریت نہیں ہے, عوامی امنگوں کے برخلاف حکومتیں ہیں, یہ وہ حکومتیں ہیں جو اسی امریکہ کی پشت پناہی میں جو ہے وہ کھڑی ہیں, وہ اپنے اقتدار کو بچائے رکھنے کے لیے اس جرم میں خاموش ہیں. اور جبکہ عوام کا جہاں تک تعلق ہے, آپ عوامی سطح پر دیکھیں تو لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے, کافی تڑپ ہے فلسطین کے کاز کو لے کر, فلسطین میں جو کچھ قیامت ڈھائی جا رہی ہے اس کو لے کر کے. لیکن اگر آپ ان حکمرانوں کی بات کریں تو یہ حکمران بالکل یہ ان کا اقتدار انہی استعماری اور یہ جابر طاقتیں ہیں, بالخصوص امریکہ اس کی مدد سے یہ لوگ اپنے اقتدار میں ٹکے ہوئے ہیں. آپ ایک اسلامی ملک جس کا میں نام لوں گا ترکی کا جہاں تک تعلق ہے, جسے یہ جو سیریا میں ابھی جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس سے پہلے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ کم از کم زبانی طور پر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں, حالانکہ پچھلے 1-1.5 سال میں انہوں نے کوئی ایسی مدد نہیں کی جسے ہم عملی مدد کہیں. لیکن اس سیریا کے قضیے کے بعد تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ نہ صرف فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے روابط بہت گہرے ہیں, بہت مضبوط ہیں, اور یہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جو خون کی ہولی غزہ میں کھیلی جا رہی ہے اور اس وقت ویسٹ بینک کے اندر کھیلی جا رہی ہے. سارے لوگ اس میں شامل ہیں.
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی تیمری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں.
میں اس جانب اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کی قومیں اور اقوام اور خاص طور سے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک وہ فلسطین کی حمایت یا بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک طرح سے اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب اردن، کویت اور قطر، امارات، حتیٰ ترکی، بس کیوں اسلامی ممالک کی جانب سے کوئی کردار سامنے نہیں آ رہا غزہ کے حوالے سے؟ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صہیونی حکومت کی حمایت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے سے بھی اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں اور استقامتی محور کے مد مقابل ہیں، حتیٰ کہ اگر مقاومت کے محور کے ممالک کی جانب سے بھی اگر کوئی امداد یا حمایت غزہ کی جاتی ہے تو اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک کوئی جب کوئی قوم ایک اتنی چھوٹی سی غزہ کی پٹی ہے اس میں وہ جو ہیں وہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک نسل کشی وہاں پر انجام پا رہی ہے، اور جب ہم نسل کشی کی بات کرتے ہیں تو ایک میزائل یا بم گرایا جائے اور اس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ شہید ہو جائے، اب یہ تو ایک بہت بڑا زندان ہے، ایک بہت بڑی جیل ہے غزہ کی پٹی کے، جس کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر تو بدرجہ اولا جو ایک صورتحال پیش آ رہی ہے وہ انسان کشی اور نسل کشی کے زمرے میں آتی ہے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب صہیونی حکومت کا وزیر جنگ یہ کہتا ہے کہ یہ غزہ میں رہنے والے انسان نما حیوان ہیں، جب وہ یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی جو دہشت گردانہ ماہیت اور خو ہے اس کا بخوبی انداز لگایا جا سکتا ہے، اور وہ کھل کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس میں جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہے اور وہ ہمیں سب کو نابود کر دینا ہے۔ یہ ایک طرح سے سیاسی ڈرامے بازی تو ضرور کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے اور انسانیت کے حوالے سے مغربی ممالک، لیکن وہ درحقیقت اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لہذا طرح سے اگر وہ فلسطین کی حمایت بھی کرتے ہیں تو صرف دکھاوے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور تمام سہولتیں فراہم کرتے ہیں اسرائیل کو۔ میں یہاں پر ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تمام تر جرائم اور وحشتناک اقدامات کا اور نسل کشی کا ذمہ دار ہی امریکہ ہے، اور امریکیوں کے ہاتھ میں ہی صہیونی حکومت کی کنجی ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کے بغیر آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، اسرائیل کو امریکہ سے، اگر آپ اسرائیل کو امریکہ سے علیحدہ کر دیں تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ لہذا امریکہ چونکہ چاہتا ہے کہ خود کو بین الاقوامی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے، وہ نیٹو ہو یا اس کے دیگر ذیلی ادارے ہوں، وہ سب کے سب، اس میں ترکی بھی اس کا ایک نیٹو کا رکن ہے، اور ایک باریک غزہ کی ایک اتنی سی چھوٹی سی پٹی کے جس کے پاس نہ فوج بھی نہیں ہے کلاسیکل اور نہ ہی اس کے پاس اہم ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ 14 ماہ سے جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ ہے خطے کے ممالک کو تباہ کرنے کا۔
سجاد صاحب، آج ہی جو خبر آئی ہے کہ صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کے بعض اراکین نے واضح طور پر کہا کہ شمالی غزہ کو تو اب اس روئے زمین پر رہنا ہی نہیں چاہیے، تو کیا یہ آوازیں اور یہ غیر قانونی اور دہشت گردانہ مطالبات عرب حکمرانوں کے کانوں تک نہیں پہنچے، یا پہنچے تو انہی کی ایما پر یہ بیانات آ رہے ہیں؟
دیکھیے عباس صاحب، جیسے آپ کو معلوم ہے جب بلنکن سے آخری بار بن سلمان کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مسئلے فلسطین سے میرے کو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میرے عوام کو فرق پڑتا ہے۔ ان عرب ممالکوں کو یہ معلوم ہے، ممالک کے حکمرانوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ مسئلے فلسطین کی جو ابھی جو زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں اگر وہ بھی نہ کریں تو شاید عوام کی مزاحمت کا ان کو سامنا ہوگا۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ اسرائیل، جیسے کہ ابھی آپ کے جو دوسرے انالسٹ مہمان نے بھی بتایا کہ اسرائیل کی نظر میں سارا کا سارا غزہ حماس ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو رہنا ہی نہیں چاہیے، یعنی وہ انسان نما جانور سے تشبیہ کر دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نیتن یاہو نے تو کہا تھا کہ میں غزہ کو ربل میں تبدیل کر دوں گا، اور بے دریغ بمباری کی گئی، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا، ریسرچ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا گیا، عورتوں کو نشانہ بنایا گیا، اور پوری دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قتل و غارت پچھلے ڈیڑھ سال سے جاری ہے اور اب یہ نوبت یہاں تک آئی ہے کہ اب سیریا میں بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اور اس پر پوری طریقے سے ترکی کی ایما پر ترکی کی مدد سے اور یہ جو تکفیری ایلیمنٹس ہیں ان کی مدد سے اسرائیل یہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو عوامی سطح پر صہیونی جرائم کے خلاف جو نفرت ہے یہ نفرت جو ہے مزاحمت کی شکل میں تبدیل ہوگی اور ان علاقے میں جتنے بھی صہیونی مفادات کی جو حمایت کرتے ہیں چاہے سنچری ڈیل کے نام پہ حمایت کی چاہے ابراہیم اکارڈ کے نام پہ حمایت کی جن لوگوں نے بھی حمایت کی ہے انہیں دیر یا سویر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ابھی آپ کے مہمان نے بھی فرمایا کہ پچھلے 13-14 مہینے سے جب سے یہ قتل و غارت گری جاری ہے فلسطین کے اندر ابھی تک مزاحمت کو ختم کرنے میں اسرائیل ناکام ہو چکا ہے. اس وقت بھی اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے اور کل ہی ہم نے دیکھا دو دن پہلے ہی تقریباً 60-70 لوگوں کو پھر سے اسرائیل نے شہید کیا ہے اور نئے ریڈز اسرائیل نے ان علاقوں میں کیا ہے.
آج کی تازہ خبر ہے کہ آج بھی یعنی ہفتے سنیچر کو بھی کم سے کم 60 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. میں پھر آج رکا آپ کی خدمت میں سجاد کرگلی صاحب. پروفیسر تیموری صاحب جو وہاں پر نامہ نگار جا رہے ہیں اور پہنچ پا رہے ہیں اور جو خیموں میں کیمپوں میں لوگ بچ گئے ہیں اور جو شدید مشکلات کے عالم میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے مسلسل حالت جنگ میں ہیں. یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی حالت جنگ میں ہیں اور وہ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایسا کیوں آج تک کیوں اتنے تمام تر دہشت گردی جو ہوئی ہے حسینی حکومت کی طرف سے جو وحشی گری ہوئی ہے غزہ کے لوگوں کو غزہ سے باہر کیوں نہیں نکال پائے غاصب حسینی حکام؟
دیکھیے بعض اوقات ہم اس حوالے سے انہوں نے جو اشارہ کیا اور آپ نے بھی اس جانب اشارہ کیا اپنی گفتگو میں جو صورتحال اس وقت ہے امریکہ اور اس کے اتحادی اور صہیونی حکومت کے خلاف ایک اجماع موجود ہے کہ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قومیں بدستور حکومتوں اور سیاسی نظاموں کے زیر تسلط ہیں اور ان کی جانب سے صرف اور صرف اس پر شہری سطح کا احتجاج ہی سامنے آ سکتا ہے. لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ حکومتیں ہیں جو جن کے اقدامات مؤثر واقع ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر جو دنیا بھر کے ممالک ہیں خاص طور سے مثلاً اسلامی ممالک ہیں. جب ہم اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں تو نام لیتے ہیں تو ہم اس میں مقاومتی محور کا ذکر کرتے ہیں. تو اب بہرحال اس علاقے کے لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور جس کا اقوام متحدہ کی عالمی اداروں اور تنظیموں کی جانب سے جو قوانین موجود ہیں اور حتیٰ کہ صحافیوں اور ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈیکل سٹاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یعنی تقریباً جنگ کے جو قوانین ہیں ان کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور خبر نگار اور صحافی حضرات اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس علاقے کی حقیقی تصویر دنیا تک پہنچائی جائے اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ان کی یہ کوششیں بار بار ثابت نہ ہوتی تو دنیا بھر میں حتیٰ کہ یورپ میں جو بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں صہیونی حکومت کے خلاف وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ تصویر وہاں پر پہنچ رہی ہے.
صحافیوں جرنلسٹوں کی بات کی خود جو غزہ کے عوام ہیں ان پر ہر وقت آگ اور بارود کی بارش ہو رہی ہے اور جو ٹارگیٹ تھا صہیونی حکام کا کہ غزہ کو ملیا میٹ کر دیں گے تہس نہس کر دیں گے غزہ کو ایک ویرانے میں تبدیل کر دیں گے ویرانے میں تو تبدیل کر دیا لیکن غزہ کے باشندوں کو وہاں سے نکالنے میں صہیونی حکام کامیاب نہیں ہو سکے. اس پر آپ کیا کہیں گے کیوں ایسا ہے؟
دیکھیے انقلاب اسلامی کے رہبر اعلی انہوں نے بڑی منطقی بات کہی کہ ایک جو مزاحمت ہے وہ ایک طرز فکر کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے اور ایک 360 کلومیٹر کی ایک پٹی کے اندر جس کے اندر 20 لاکھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور 10,000 لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں مارے گئے ہیں لیکن جو رفا کا علاقہ ہو یا فلاڈلفیا کا سیکٹر ہو اور شمال جنوب کے علاقے میں غزہ کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو، پہلے ان کو ادھر سے ادھر بھگانے کی کوشش ہو غزہ کے عوام کو، یہ ساری چیز میں کوئی چیز بھی اب فزیکلی اب تو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے کہ شمال جنوب کی بات کی جائے۔ تمام صحت کے مراکز تباہ ہو چکے ہیں، اسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور تقریباً جو بنیادی انفراسٹرکچر اس علاقے کا ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو پھر جو ہے وہ بمبارٹمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور بارہا و بارہا ایک ہی ہدف پر بمباری کی گئی ہے، اور یہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میزائلوں کی بارش غزہ پر کر دی گئی ہے۔ اب یہ کہ امریکہ اور نیٹو اور صہیونی حکومت، ان کی جو خواہش یہی ہے کہ غزہ کو پوری طرح سے نام نابود کر دیا جائے اور لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے، لیکن ایمان اور یقین کی جو طاقت ہے اور الہی جو مدد ہے لوگوں کے ساتھ، جو قرآن میں خدا نے وعدہ کیا ہے مظلوموں سے ان کی فتح کا اور ظالمین کی نابودی اور مستکبرین کی نابودی کا، اور اگر استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو فتح تمہارے قدم چومے گی، یہی وہ جذبہ ہے کہ جو فلسطین کے اور خاص طور سے غزہ کے غیور عوام کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور جس کے تحت وہ بدستور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آج امریکی اور صہیونی ذرائع ابلاغ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت 3,000 سے زائد جہاد اسلامی اور حماس کے جوان مجاہد ابھی بھی موجود ہیں اور ان کو ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔
بہت شکریہ، ہماری گفتگو جاری ہے مہمانوں سے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ غزہ رنج و آلام اور مصائب کی منہ بولتی تصویر آپ نے ملاحظہ کی، اور یہ متمدن دنیا کے سامنے اور اس کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں خاص طور پر غاصب صہیونی حکومت کس طرح گستاخی کے ساتھ، پوری بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ نیتھے اور معصوم بچوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ چلتے ہیں ایک بار پھر سجاد کرگلی صاحب کی خدمت میں۔ سجاد صاحب، جو شام کا بحران یا قضیہ یا جو بھی واقعات ہیں، کیا یہ سمجھا جائے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے اس وقت جو غزہ میں تیزی آئی ہے کہ پوری دنیا کی توجہ شام کی طرف ہو گئی ہے؟
یہ شام کی طرف ڈیلیبریٹلی کرائی گئی ہے، شام کی طرف توجہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو پورے اس خطے کے اندر اس جو بھی واقعات رونو میں ہوئے اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جائے، پہلی چیز تو یہ تھی، اور دوسرا غزہ سے توجہ ہٹایا جانا یہ ایک اور مقصد تھا، تیسرا جو امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے تھے ان منصوبوں کو کس طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد مل سکے، تو ان چیزوں کی طرف جیسے کہ مقام معظم رہبری نے بھی خلاصہ کیا اور بتایا کہ یہ ایک ہی کمرے میں ترتیب دیا گیا پروگرام ہے، گیم ہے، جسے پوری طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ عملایا گیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے سیریا میں ایک عبوری نام نہاد سرکار آئی ہے تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مغربی ممالک کے جو لیڈرز جو کل تک اس حکومت کے قائدین کو دہشت گرد تسلیم کرتی تھی، مانتی تھی، جن کے سر پہ انعام بھی تھا، اب ان سے گلے ملتے نہیں تھکتے۔ ساتھ ہی یہ کہ شام کے اندر جو شام کا ایک دفاعی ایک سیٹ اپ تھا، جو ان کے دفاعی اسلحہ تھے یا ڈپوز تھے، ان کو پورا اسرائیل نے بمباری کر کے ویرانے میں تبدیل کیا، اسے ختم کر دیا، اور اب اسرائیل نے جو ہے شام کی زمین پر بھی قبضہ کیا ہے، ایک حصے پہ امریکہ قابض ہے، ایک حصہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے، عبوری حکومت جو انہوں نے بنائی ہے مغرب کی ایما پر، وہ بالکل خاموش تماشائی ہے اور بنی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت اسرائیل کو ایران کے حملے سے، ممکنہ حملے سے نجات دلائی ہے. تو اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے دل و دماغ میں فلسطین کا قضیہ نہیں ہے، فلسطین کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں. یہ اسرائیل کے نقشے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیریا کی زمین کا استعمال کیا جا رہا.
سجاد کرگیلی صاحب، ظاہر ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد نتنیاہو نے اپنے چند اہداف کا اعلان کیا تھا. ایک تو یہ کہ حماس کو نابود کرنا، غزہ کو ویرانے میں تبدیل کر دینا، حماس کا نام و نشان مٹا دینا، اور جو اس کے قیدی تھے، اسرائیلی قیدی، ان کو آزاد کرانا. ایک بھی تو ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا، تو کیا صرف خون بہال لینے کو ہی کامیابی یا فتح کا نام دیا جا سکتا ہے؟
ایک تو نتنیاہو نے جو کہا تھا کہ ہمارے ٹارگیٹس ہیں کہ حماس کا خاتمہ ہو، حزب اللہ کا خاتمہ ہو. ابھی آپ دیکھیں، آج ہی میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا جسے القسام بریگیڈ نے نشر کیا ہے، جو ہوسٹیجز تھے، جن کو جو یرغمالی تھے سہونی، ان کی طرف سے یہ ویڈیو آیا ہے، اور وہ قیدی جی جو اسیر ہیں اس وقت، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا نتنیاہو ہمیں مارنا چاہتا ہے، کیا ہمیں مروانا چاہتا ہے. تو ان کے اندر بھی غم و غصہ ہے، خود اسرائیل کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو احتجاج کر رہا ہے نتنیاہو کے خلاف. نتنیاہو خود کرپشن کے کیسز میں جو ہے اس وقت لپت ہے، وہ پوری طریقے سے اپنی عدالتوں سے بھی بھاگ رہا ہے، اس لیے وہ اس جنگ کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ورنہ یہ جنگ پوری طریقے سے اسرائیل ہار چکا ہے، وہ اپنے ٹارگٹس ایشو کرنے میں ناکام ہوا ہے. اگر اسرائیل کو یہ خیال ہے یا بہت ساروں کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لیڈرز کے قتل ہونے سے جو ہے وہ مزاحمت ختم ہوگی یا کم ہوگی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر آپ دیکھیں حزب اللہ کی طرف، 1990 کی دہائی میں جب سید عباس موسوی صاحب کو قتل کیا گیا، تو اس وقت حزب اللہ بہت کمزور ایک جماعت تھی آج کے مقابلے میں، لیکن اس کے بعد جو حزب اللہ اوبر کے سامنے آئی، اور 2006 کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں بھی جو ابھی حال ہی میں ختم ہوئی جس میں سیز فائر ہوا ہے، اور اس دوران بھی جیسے کہ شیخ نعیم قاسم صاحب نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تقریباً 12 روز ایسے تھے کہ جب ہمارا پورا رابطہ جو ہے گراؤنڈ سے کٹ گیا تھا، منقطع ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے فائٹرز تھے وہ جنگ لڑ رہے تھے. مطلب یہ ہوا کہ جب تک روٹ کاز موجود ہے، جب تک روٹ کاز مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، جب تک نظریہ موجود ہے، مزاحمت ختم نہیں ہوتی. خود رہبر مقام اعظم رہبری نے بھی فرمایا کہ جو لوگ مزاحمت کے ختم ہونے کی بات کرتے ہیں، دراصل وہ مزاحمت کے لفظ سے ہی آگاہی نہیں رکھتے.
بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ کے شکر گزار ہیں، اپنے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور یقینی طور پر جس طریقے سے فلسطین اور غزہ کے عوام نے استقامت اور پائیداری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس میں شک نہیں کہ کامیابی مظلوموں کو ہوگی اور شکست ظالموں کو، اور حماس ہی کی شرائط پر جنگ بندی ممکن ہو سکے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.